لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سفر جاری ہے، وہ قرآن شناسی اور فتنہ و فساد کے اسباب اور وجوہات، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں آیات قرآنی اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے ذیل میں اپنے معروضات کو پیش کیا کہ سوسائٹی اور سماج میں کچھ ایسے اسباب ہیں یا پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مومنین کے درمیان میں اختلافات وجود میں آتے ہیں. ان اسباب کی پہچان ضروری ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو ان اسباب سے آگاہی دلانا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شائعات، جو افواہیں سوسائٹی میں پھیلتی ہیں دین کی بدنامی کے لیے، قرآن کی عزت پر جہاں حملے ہوتے ہیں، ان کے مقابل میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان عوامل کو سمجھیں، اس سے آشنا ہو جائیں، اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. یہ صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے، یہ صاحبان ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ قیام کریں، اپنے ذہن کو بیدار رکھیں، اپنے دل کو بیدار رکھیں، تاکہ اس طرح سوسائٹی میں کوئی افتراق اور اختلاف وجود میں نہ آئے. اس لیے کہ ایمان کی لذت کا دار و مدار مومنین کے درمیان اتحاد سے ہے. جتنا اتحاد مضبوط ہوگا، اتنا ہی صاحبان ایمان کے درمیان زندگی گزارنے میں لذت پیدا ہوگی. تو قرآن مجید نے کئی اسباب کی طرف اشارہ کیا، جس میں تکبر ہے، نفاق ہے، تہمتیں ہیں اور غلط افواہیں اور پروپاگنڈے ہیں، جس کی طرف پروردگار نے اشارہ کیا ہے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لوگوں کو بچنے کی دعوت دی ہے. چونکہ گفتگو بہت آگے بڑھ چکی ہے، کئی اسباب کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ برائیاں ہیں اور خود انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، حق سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہوتا اکثر یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے یا سوسائٹی میں موجود گناہوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اس سوسائٹی میں رہ کر کیا کریں، اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں، یا عبادتیں کر کے کیا کریں، اب دروازے بند ہو گئے ہیں، اب مسئلہ مشکل ہو گیا ہے، اب وہ ہم دور ہو جائے، اس سے کنارہ کش ہو جائے. کچھ ایسے القاعات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان نہ تنہا اپنے کردار سے مایوس ہو جاتا ہے، حتیٰ بعض اوقات ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں خود انسان اپنی زندگی سے تھک جاتا ہے، اپنی سوسائٹی سے بیزار ہونے لگتا ہے، سماج میں اس سماج میں رہ کر کیا کریں جس سماج میں برائیاں ہیں، اس سوسائٹی میں رہ کر کیا کریں جس سوسائٹی میں خطائیں ہیں، خود انسان اپنے کردار سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کہیں ہم نے اصلاح کے لیے کہا تھا، نا امید ہونے کے لیے نہیں۔ دو باتیں ہیں میرے عزیز، و پروردگار نے صاف طور پر صاحبان ایمان سے کہا ہے کہ ہم نے ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے کہا تھا، ایسا نہیں کہ مومنین اس سوسائٹی یا سماج اپنے کردار سے ایسے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے، کہ مایوسی خود بڑا گناہ ہے۔ گناہوں سے توبہ کے لیے پروردگار نے کہا ہے، لیکن گناہوں سے مایوس ہو جانے کے لیے نہیں کہا ہے، اور ہدایت سے مایوس ہو جانے کے لیے پروردگار نے نہیں کہا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات کی طرف بھی توجہ کرے کہ ہم لوگوں کو مایوس ہو جانے اور نا امید ہو جانے کا حکم پروردگار نے نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں کہا پروردگار نے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، اگر اب تک تم نے غلط راستے پر اپنا سفر جاری رکھا تھا تو آج بھی موقع ہے، تو پلٹ کر آ جا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قرآن مجید کی وسیع آیت، قرآن مجید کی امید بخش آیت، جس آیت کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو سب سے پہلی چیز جاگتی ہے وہ بارہ پروردگار میں زندگی کی امید، اچھائیوں کی امید، ایک چراغ جلتا ہے انسان کے دل میں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ یہی آیت آئے ہے جسے نفس پر ظلم کی آیت کہا جاتا ہے، لیکن پروردگار نے کہا یہ قرآن مجید کی سب سے مہربان ترین آیت ہے۔ پروردگار نے کہا پیغمبر اسلام سے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پیغمبر اب ان لوگوں سے، میرے بندوں سے کہہ دو، اب تک جہاں پر نماز کا حکم آ رہا تھا، جہاں پر روزے کا حکم آ رہا تھا، خود پروردگار مستقیم آرڈر کر رہا تھا، حکم دے رہا تھا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، لیکن جہاں پر امید کی آیت آئی پروردگار نے کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کر چکے ہیں، جو اسراف کر چکے ہیں، یعنی حد اعتدال سے آگے بڑھ چکے ہیں، ان سے کہہ دو، کیا کہہ دیں؟ ان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا۔ ان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار تمہارے ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ دین کو دیندار چاہیے، ایک امام کو امت چاہیے، ایک رہبر کو پیروکار چاہیے، یہ ان کا ہونا ضروری ہے۔ ان کے اندر اگر نا امیدی پھیل جائے تو پھر دین کے بچانے والے کون؟ اگر امت کے درمیان نا امیدی پھیل جائے تو رہبر کا ساتھ دینے والے کون؟ تو پروردگار نے کہا کہہ دو اے رسول مایوس نہ ہو جائے، اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ یہاں پر رحمت بارش نہیں ہے، یہاں پر رحمت یعنی اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے غفرانیت ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ کون سی گناہوں کی مغفرت ہوگی؟ کن گناہوں کی مغفرت ہوگی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں اور جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، سب کو پروردگار بخش دے گا۔ ان سے کہہ دو، لیکن شرط یہ ہے بخشش کے، شرائط کے ساتھ بخش دے گا پروردگار، شرط یہ ہے کہ جو وہ غلط راستے پر چل چکے ہیں ان سے کہہ دو لوٹ کر آ جائے۔ اللہ اکبر، ایک منزل تک پہنچنے کے بعد انسان کہتا ہے اب ہمارا کیا ہوگا؟ پروردگار کہہ رہا نہیں، تمہارا ابھی بھی بہت کچھ ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں نہ ہوتی تو اکثر گناہگار خودکشی کر لیتے. اس آیت کریمہ نے ان کے اندر ایک امید جگا دی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیع، پروردگار سارے گناہوں کو تمہارے بخش دے گا. انہ ہو الغفور الرحیم، پروردگار معاف کرنے والا بھی ہے اور پروردگار رحم کرنے والا بھی ہے. وہ سارے گناہ بخش دے گا. کن لوگوں کے لیے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قدم آگے نہیں بڑھاتے، جو تلاش نہیں کرتے، جو کوشش نہیں کرتے، جو توبہ نہیں کرتے، جو استغفار نہیں کرتے، کن لوگوں کی گناہ بخش دے گا پروردگار؟ آئے کریم آگے بڑھ کر کہتی ہے انیبو الی ربکم، جو تم آگے بڑھ چکے غلط راستے پر لوٹ کر آؤ، پلٹ کر آؤ. جس منزل سے تم نے گمراہی اختیار کی تھی اس منزل تک آؤ، اس لیے کہ اس منزل پر تمہیں جو چیزیں ملنے والی ہیں وہ غفران اور رحیمیت کی صورت میں ظاہر ہوں گی. لوٹ کر آؤ. انیبو الی ربکم، پہلی شرط لے رہا عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم لوٹ کر آئیں، جہاں سے خطا ہوئی تھی وہاں تک آئے. یہ لوٹ کر آنا بدن کے اعتبار سے نہیں، ذہن کے اعتبار سے. یہ لوٹ کر آنا گفتگو کے اعتبار سے نہیں، کردار کے اعتبار سے. یہ لوٹ کر آنا یہ نہیں کہ جس ملک سے گئے تو اسی ملک میں لوٹ کر آ جاؤ، نہیں. یہاں پر اب تم اپنی نیتوں کو بدلو، تم اپنے ارادوں کو بدلو، تم اپنے تصمیمات کو بدلو، اب سوچنے کا طریقہ بدل دو، انداز بدل دو. تم سوچ رہے تھے غلط کاموں میں لذتیں ہیں، اب اپنی فکر کو بدل دو، غلط کاموں میں لذتیں نہیں ہیں، در حقیقت اطاعت اور عبادت میں لذتیں ہیں. تم اپنی سوچ کو بدل دو. یہ ہجرت کہتے ہیں، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں، ہجرت و فکری، فکری ہجرت. ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے ایک جگہ پر، اس کا ذہن ہجرت کرتا ہے، برائیوں سے اچھائی کی طرف ہجرت کرتا ہے. کسی شخص کے بارے میں اب تک غلط سوچ رہا تھا، اب اس سوچ کو میں بدل دوں اچھائی میں، میرا ذہن ہجرت کر رہا ہے. اس انسان کو کہتے ہیں یہ مہاجر ہے. کیوں؟ اس کا ذہن جو ہے فکری ہجرت کر رہا ہے. پروردگار کہہ رہا نہیں، یہ جسمی لوٹ کر آنا نہیں ہے، جسمانی طور پر انسان کا بدن لوٹ کر آئے، نہیں، تمہارا کردار بدل جائے. انیبو الی ربکم، کسی اور کی طرف نہیں، کوئی اور تمہیں نجات دے ہی نہیں سکتا ہے. ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی میرا یہ گناہ معاف نہیں کر سکتے. دنیا میں طاقت میرے گناہ معاف کر دے؟ نہ میرے عمل کی جزا دے سکتی دنیا، اور نہ میرے کسی عمل کی سزا دے سکتی ہے. دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے میری طرف لوٹ کر آؤ، الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ. اس لیے کہ جس گھر سے بھاگے تھے اگر نجات چاہتے ہو اسی گھر میں آؤ. انیبو الی ربکم، پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں لوٹ کر آنا پڑے گا. دوسری شرط وہ اسلمو لہو، اپنے آپ کو تسلیم کر دو اللہ کی بارگاہ میں. جی، اپنے آپ کو حوالے کر دو اللہ کے. ایک لوٹ کر آنا ہے، دوسرے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. جی، اب آنے کے بعد کہنا پروردگار اب تو جو کہے گا وہ، اب تک میں جو کر رہا تھا، جو میرا نفس کہہ رہا تھا، میری خواہشات کہہ رہی تھی، میں آگے بڑھ گیا، اب میں لوٹ کر آ چکا ہوں. اے پروردگار اب تو جو کہے گا وہ. یہ کم ممکن ہے توبہ؟ من قبل ان یاتیکم العذاب ولا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ جائے جاگ جاؤ. عذاب آنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، عذاب آ جانے کے بعد نہیں. جی، فرعون نے کہا، پروردگار ڈوب رہا تھا جب، تو خود فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لے آیا. تو پروردگار نے کہا الان وقد اصبت، اب جب ڈوب رہے تو ایمان تمہیں یاد آیا، اس سے پہلے تم کہاں گئے تھے؟ جب عذاب سر پہ آ جاتا ہے اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. آخری مہلت ہونے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لو. انیبو الی ربکم، پہلی شرط وہ اسلمو لہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. دوسری شرط قرآن مجید کہہ رہا ہے، تیسری شرط اب جو پروردگار کہے گا میں اس پر عمل کروں گا. وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل من ربکم. اب تم اسی کی اطاعت کرو گے جس کی طرف پروردگار نے تمہیں کہا ہے.
صلوات پڑھیے محمد. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
وَتَّبَعُوا أَنزَلَ مَا مِن رَبِّكُمْ. اب تم پیروی کرو. دیکھیے پہلی شرط ہے لوٹ کر آنا, دوسری شرط ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, تیسری شرط ہے جو کچھ پروردگار کہہ رہا ہے اس پر عمل کر. جب یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں گی پروردگار کہہ رہا ہے اب میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا, سارے گناہ معاف کر دوں گا. یغفر الذنوب جمیعا. اب نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب میرا کیا ہوگا, پروردگار کچھ بھی نہیں ہے, لوٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا, رحمت کے گلے لگا لوں گا. اب جب تم سوسائٹی میں رہو گے تو تمہاری عزت باقی رہے گی, تمہارا وقار باقی رہے گا. میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا لوگوں کو کہ تم گناہگار. شرط یہ کہ لوٹ کر آؤ, رب کی طرف آؤ, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پیروی کرو. اس کا معنی ہے استغفار. قرآن مجید نے تین شرطیں لگائی. بات سمجھ میں نہیں آئی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرمایا, میرے عزیز و روایتوں میں ہے, ایک ہے لفظ ہے اف, قرآن مجید میں ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے عف ہے, جیسے ہم لوگ نماز شب یا تہجد میں پڑھتے ہیں الہی العف العف, معافی کی طلبگار ہوتے ہیں. ایک لفظ جو استعمال ہوئی ہے وہ عف ہے. دوسری لفظ جو استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ صف ہے. اور تیسری لفظ جو استعمال ہوئی ہے وہ غفران. ایک ہے عف, دوسرے ہے صف, اور تیسرے غفران. اف بھی بخشش کے معنی میں ہے, صف بھی بخشش کے معنی میں ہے, اور مغفرت بھی بخشش کے معنی میں, لیکن ان تینوں میں ایک نازک سا فرق ہے. اف کسے کہتے ہیں, صف کسے کہتے ہیں, غفران کسے کہتے ہیں. اف یعنی معاف کرنا, معاف کر دینا, لیکن غصے کے ساتھ, ناراضگی کے ساتھ. صف یعنی معاف کر دینا, ناراضگی کا اظہار بھی نہ ہو لیکن دل میں تھوڑی بہت ناراضگی ہو, اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تیسرے غفران, معاف کر دینا, نہ اظہار کرو غصے کا اور نہ دل میں کوئی بات رکھے, یعنی اسے اپنا دوست بنا لے, اپنا بھائی بنا لے. آف میں بھی بخشش ہے, صاف میں بھی بخشش ہے, غفران میں بھی بخشش ہے, لیکن غفران میں جو بخشش ہے اس میں نہ غصہ ہے, نہ ناراضگی کا اظہار ہے, نہ زبان سے نہ دل سے. پروردگار کہہ رہا میں تمہارے لیے غفور ہوں, یعنی تمہیں ایسے معاف کر دوں گا نہ میرے زبان میں کوئی تلخی آئے گی اور نہ رحمیت کے دل میں تمہاری بے نسبت کوئی ناراضگی ہوگی. یعنی تم اللہ کے حبیب بن جاؤ گے, اللہ کے دوست بن جاؤ گے. کیا گناہگار بھی اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہاں, ذرا پلٹ کر دیکھو میں تمہیں کیسے دوست بنا لیتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لوٹ کر آؤ, میں تمہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں. راستہ غلط چلے گئے تھے, لوٹ کر آؤ, پلٹ کر آؤ, اپنے آپ کو حوالے کرو اللہ کی بارگاہ میں. مولا کائنات فرماتے, مولا کائنات تشریف فرماتے, کسی صحابی نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مولا کائنات نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اس لفظ کا فلسفہ کیا ہے, اس کی معنی کیا ہے؟ صحابی نے کہا نہیں مولا, آپ ہی بہتر جانتے ہیں مجھ سے. مولا نے فرمایا استغفار ہے علیین کا مقام, استغفار ہے بلند لوگوں کا مقام ہے. جو تمہیں تعلیم دی گئی استغفار کہو, اس کی معنی کو سمجھو, سمجھ کر کہو تاکہ تم بھی اس مقام تک پہنچ جاؤ, علیین کے مقام تک پہنچ جاؤ. پوچھا مولا اس کے معنی کیا ہے استغفار کے؟ مولا کائنات نے فرمایا استغفار کے چھ شرائط ہیں, چھ شرطیں ہیں.
پہلی شرط استغفار کیے کہ تم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جاؤ، افسوس کرو کاش میں وہ گناہ انجام نہ دیتا، پشیمان ہو جاؤ، ندامت، پشیمانی پہلی شرط ہے استغفار کے لیے. دوسری شرط استغفار کے پشیمانی کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، وہ گناہ نہیں، دوسرا کوئی بھی گناہ نہیں کروں، بس میں کہتا استغفار یعنی میں وہ گناہ نہیں کروں گا. مولا کہتے فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا مسمم ارادہ، میرے ارادے کو میں تزلزل پیدا نہ ہو. ایک، گزشتہ گناہوں پر ندامت، دوسرے آئندہ گناہ نہ کرنے کا مسمم ارادہ. انسان ہو کر ارادہ کر سکتا ہے انسان، ارادہ کر بنا سکتا ہے انسان، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، دوسری شرط. تیسری شرط، جتنا مال اور حقوق ہیں لوگوں کے تمہاری گردن پر، ان حقوق کی ادائیگی. یہ نہیں کہ مال کھا جانے کے بعد کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مولا کہنا فرماتا ایسا نہیں ہے. یہاں پر استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تم نے لیا ہے وہ واپس کر دو، جتنا ان کا حق ہے اس حق کو واپس کرو، چاہے حق پہ مالی ہو یا حق پہ مکانی ہو یا حق پہ گفتار. اگر کوئی راز ہم نے فاش کر دیا ہے اس سے کہیں معافی کی طلبگار ہو جائے، غیبت کی اس سے معافی کی طلبگار ہو جائے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے. معلوم ہے غیبت اور راز کے فاش کرنے کی سزا کیا ہے؟ کوڑے نہیں ہے، قید میں رکھنا نہیں ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے. یہ بہت بڑا مرحلہ ہے معافی مانگنے کا، اور یہاں پر جب انسان معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو دنیا والے سمجھتے ہیں معافی مانگنے والا چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن مولا کائنات کہہ رہا ہے معافی مانگنے والا بڑا ہو جاتا ہے. جس کے گردن پر گناہ ہے وہ چھوٹا ہے، جو گناہ دھل جاتے ہیں جس کے وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اور پاک چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں. جو حقوق تمہاری گردن پر ہیں لوگوں کے، ان حقوق کو ادا کرو، تیسری شرط. چوتھی شرط، جو اللہ کے حقوق تمہارے گردن پر وہ ادا کرو. میری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، میرے روزے قضا ہو گئے ہیں، میں ان حقوق کو بھی ادا کروں. یہ استغفار میں شامل ہے، اس لیے کہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ انسان کو عبادتوں سے روک دیتے ہیں. جی بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ اگر رات میں تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو صبح کی نماز تمہاری قضا ہو جائے گی. اگر صبح کی نماز میری کیسے قضا ہو گئی، اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ذہن کو دوڑاؤ، دیکھو کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے صبح کی نماز قضا ہو گئی. گناہ کا نقصان یہ ہے کہ عبادتوں سے گناہ دور کر دیتے ہیں. مولا کہنا فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو. نمازیں قضا ہو گئی ہیں، نمازیں ادا کرو، روزے قضا ہو گئے، روزے ادا کرو. چوتھی شرط. پانچویں شرط، خوبصورت شرط ہے میرے عزیز، استغفار کی. مولا فرماتے ہیں جو بدن کا گوشت تمہارے گناہوں کے سبب بڑھ چکا ہے اس گوشت کو پگھلا دو بارگاہ پروردگار میں گریے کے ذریعے سے. جو تمہاری ہڈیوں پر گوشت آ گیا حرام کے ذریعے سے یا گناہوں کے ذریعے سے، تمہارا بدن رشت کر چکا ہے، اب آنسوؤں کے ذریعے سے اس گوشت کو پگھلا دو. یہ استغفار ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ بھی ہے لیکن بڑا خوبصورت مرحلہ بھی ہے. انسان اب روئے، اب گریا کرے. ایک بچے سے اگر کوئی چیز چھن جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے، بچہ بیٹھ کر گنٹھوں روتا ہے. اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس سے وہ چیز چھن چکی ہے جس کو وہ پسند کرتا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کیا تمہاری زندگی میں عبادت کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی بچے کی نگاہوں میں یہ کھلونے کی، جتنا بچے کی نگاہ میں قلم کی اہمیت ہے تمہاری نگاہ میں ایک عبادت کی اہمیت نہیں ہے؟ بچے کے ہاتھ سے قلم گم ہو جانے کے بعد وہ گھنٹوں بیٹھ کر رو رہا ہے، تم سے عبادتیں چھن گئی، کیا تمہیں ایک گھنٹہ بھی رونا نہیں آتا، گریا کرنا نہیں آتا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اتنا رو کہ تمہارے بدن کا گوشت پگھل جائے، تبدیل ہو جائے، ایسا لگے کہ یہ توبہ کرنے والا ہے، ایسا لگے کہ استغفار کرنے والا ہے. پانچویں شرط، مشکل ہو گئی بات، لیکن میں آپ کے لیے آسانیاں بتا رہا ہوں استغفار کے لیے. چھٹی شرط مولا کائنات فرماتے ہیں, مولا ہی فرما سکتے ہیں, مولا فرماتے ہیں جس طریقے سے تم نے نفس کو گناہوں کا مزہ چکھایا تھا اسی طریقے سے اپنے نفس کو عبادتوں کا مزہ چکھا دے. تم نے نفس سے کہا تھا نا کہ گناہ کر لے لذت ملے گی, اب جب تبدیل ہو گئی تیری زندگی, اب جو تیری زندگی ٹرن ہو گئی, اب نفس کو گناہوں کا نہیں عبادتوں کا مزہ چکھا. اب اسے بتا کہ روزے رکھنے میں کیا لطف ہے, اب اسے بتا سحری کرنے میں کیا لطف ہے, اب اسے بتا افطار کرنے میں کیا لطف ہے, اب اسے بتا سردیوں کی نماز میں کیا لطف ہے, اب اسے بتا گرمیوں کے روزے میں کیا لطف ہے. اب نفس کو بتا, مزہ چکا اسے. اور نفس جس چیز کا مزہ چک لیتا ہے اس انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. استغفار ہے. ملکہ نے بتایا ناؤمید مت ہو جاؤ, مایوس مت ہو جاؤ, اس لیے کہ دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. پہلا دروازہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر, کچھ لوگ سو رہے ہیں ان کا وضو ٹوٹ نہ جائے ان کو جگانے کے لیے, وہ یہ کہ سب سے پہلا مرحلہ جو پروردگار نے انسان کو دیا ہے تاکہ انسان نجات یافتہ ہو جائے, وہ انسان کے لیے زندگی میں فرصت ہے, موقع ہے. جو حیات مختصر ملی گناہ کے بعد, گزشتہ امتوں میں ایسا نہیں تھا میرے عزیزوں. بنی اسرائیل میں یہ گناہ انجام ہوتا تھا تو فوراً عذاب نازل ہوتا. امت محمدیہ میں یہ لطف پروردگار ہے کہ توبہ کے لیے کچھ وقت مل رہا ہے. یہ رحمت للعالمین کے صدقے میں ہے, کچھ وقت مل رہا ہے, مہلت ہے, فرصت ہے, سینٹر ہے, افطار ہے, گھر میں گاڑی ہے, بچے تیار ہیں جانے کے لیے, پھر بھی انسان نہ آئے. کہیں ان جگہوں کو یاد کرو جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں, ان کے بہ نسبت آپ لوگوں کے پاس فرصت ہے, موقع ہے, وقت بھی ہے. اگر ایسے موقع پر بھی انسان وہ کام نہ کرے جسے اس کرنا چاہیے, وہ پچھتائے گا. سب سے پہلی چیز نجات کے لیے فرصت ہے, دوسری چیز نجات کے لیے توبہ و استغفار ہے, تیسری چیز نجات کے لیے انسان کے اچھے نیک اعمال کو 10 گنا برابر کر کے ثواب اور برے اعمال کو برابر کی سزا ہے. یہ بھی ایک موقع ہے انسان کے لیے. پروردگار کہہ رہا میں برائی کے بدلے ایک ہی سزا دوں گا, ایک برائی کے بدلے ایک سزا, لیکن ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا. اس سے انسان کا جو ہے وہ نیکیوں کا اکاؤنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ بھی انسان کے لیے نجات کا سبب ہے. مرنے کے بعد 40 مومن گواہی دیں گے یہ اچھا بندہ تھا, پروردگار کچھ گناہ معاف کر دیتا ہے. بچہ نیک تھا, تربیت آپ کر کے گئے تھے, بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. حشر کے میدان میں اہل بیت سے تمسل ہو گیا, تمسک ہو گیا, اہل بیت کی شفاعت نصیب ہو گئی, پھر انسان گناہوں سے معاف ہو گیا. پروردگار چاہتا یہ ہے کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں, ورنہ اتنے دروازے کھلے نہ رکھتا. دروازے کھلے رکھنے کا مقصد یہ کہ لوگ جنت میں جائیں, مایوس نہ ہو, ان سارے دروازوں کو رکھتے ہوئے کوئی دروازہ انسان اختیار نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اللہ مکاشف الغطاء فرماتے ہیں اگر کسی بھی دروازے پر تمہیں یقین نہیں ہے, نظر نہیں آتا, وہ باب الحسین مفتوحۃ, ایک حسین کا دروازہ ہے جو تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. گناہوں پر رونا نہیں آتا تو اس حسین پر رونے کی کوشش کرو جس نے انسانیت کے نجات کے لیے ساری قربانیاں دی. توبہ کیسے کیا جاتا ہے حر نے بتایا, اور توبہ کو کیسے قبول کیا جاتا ہے حسین نے بتایا. کیسے کیا جاتا ہے, حر سے کہا لشکر والوں نے پانی پی لو, کہا تمہیں, حر نے کہا کیا تمہیں آواز سنائی نہیں دے رہے حسین کے بچوں کی اللہ تش کی آواز. حر نے اپنے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اس لیے کہ میں حسین کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا, اور جب آتا ہوں جاؤ حسین کے قریب تو کہہ دینا تمہیں اپنا سر حسین کے پیروں پر رکھ دوں گا. یہ توبہ کا طریقہ, استغفار کا طریقہ ہے. کیا بتایا حر نے, اپنے آپ کو حسین کی بارگاہ میں سرنڈر کر دو, حوالے کر دو. جب حر نے کہا مجھے مولا معاف کیجئے گا میں خطا کار ہوں, سر رکھا قدموں پر, اس کریم ابن کریم نے اس خطا کار حر کے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. جس کے پاس کربلا ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, جس کے پاس کربلا ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا. ہم جیسے بندوں کے لیے نجات کا بہترین ذریعہ کربلا ہے. سلام ان شہداء کربلا پر جنہوں نے ہماری زندگیوں میں سوچنے کا طریقہ بدل دیا. سب سے پہلے توبہ کا طریقہ بتایا حر نے اور کہا آقا اب مرنے کے رضا دیجیے. مولا نے کہا تم ہمارے گھر کے مہمان ہو, رک جاؤ تھوڑی دیر, دوسرے چلے جائے بعد میں شہید ہو جانا. حر نے کہا نہیں مولا, آپ کا راستہ میں نے روکا تھا اور تاریخ میں لکھا جائے کہ سب سے پہلا شہید وہی ہے جس نے حسین کا راستہ رکھا. اور گئے شہید ہو گئے. وہ شہادت ایسی برکتیں لے آئی, آج حور کا نام بھی زیارتوں میں شامل ہے. دنیا والے کہتے السلام علیکا یا حر ابن زیاد رہائی. اس مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے اگر اس کے دل میں انقلاب پیدا ہو, اگر اس کی فکر میں انقلاب پیدا ہو, اگر تبدیلی کا شوق ہو. وہ تبدیلیاں دور نہیں ہیں. السلام علیکا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.